السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گراں قدر بزرگو، نوجوان دوستو، بھائیو، عزیزو، ساتھیو، قیامت کی حوالناکی کے موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں میں عرض کروں گا. ہمیں معلوم ہے کہ قیامت پر ایمان، یہ ایک مومن ہونے کے لیے شرط لازم ہے. دنیا میں دیگر اقوام جتنی بستی ہیں، ان کے پاس بھی آخرت کا کوئی دھندلا سا تصور پایا گیا یا پایا جاتا ہے، مگر اس کا جو ڈائنامک کانسیپٹ، ڈائنامک آئیڈیا اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے راست تعلق اگر کسی قوم کے پاس ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے. باقی کسی کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، شادی بیاہ کرتے ہوئے، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، کبھی ان کو یاد بھی نہیں آتا کہ اس کا کچھ حساب کتاب بھی دینا ہے. یہ صرف مسلمان ہی اللہ کا احسان ہے جن کو یہ یاد رہتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بے عمل ہیں، یعنی ہم بعض دفعہ ان کو مسجدوں میں نظر نہیں دیکھ پاتے، نمازوں وغیرہ کی کوتاہی ان سے ہوتی ہوگی، لیکن اس معاملے میں آخرت پر یقین، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، ایک دن مرنا ہے، مرنے کے تو اٹھائے جائیں گے، ویسا مومن بھی ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس ایمان سے خالی ہو. عملاً کوئی کمزوری ہوتی ہو تو ہوگی، لیکن یہ یقین ہر ان پڑھ سے ان پڑھ، گوار سے گوار، ہر یہ کا مسلمان بھی آپ دیکھیں، گھروں میں بھی آپ دیکھیں، تو بچوں کو یہی تلقین کریں گے، ٹھیک ہے یہاں اگر نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، آخرت آنے والی ہے، کون دنیا سے سمیٹ کر لے گیا، یہ سب باتیں ہمارے ہاں عام ہیں. تو سب کو یہ یقین ہے کہ آخرت آنے والی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی تیاری ہم کیسے کرتے ہیں، آگے کے لیے کیا تیاری کر پاتے ہیں. اس پر بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا تاکہ ریپیٹ کرتے رہیں، یاد دلاتے رہیں. کبھی ہم پر غفلت کے پردے چھا جاتے ہیں اور کبھی ہم پر بھول تاری ہو جاتی ہے، اس لیے اس طرح کے موضوعات پر وقتاً فوقتاً گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چار چیزوں پر ایمان نہ لائے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی الہ نہیں ہے. نمبر دو، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے. نمبر تین، موت پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا. اور نمبر چار، تقدیر پر ایمان لانا. یہ چار چیزوں پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی پکا مومن نہیں ہو سکتا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بنیادی بات ہے، یعنی موت پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، ان پر یقین رکھنا، یہ مومن ہونے کے لیے شرط لازم ہے. تو قیامت کب آئے گی، اس پر میں نے کبھی تفصیل پہ گفتگو کی ہے، تین چار جمعہ میں نے گفتگو کی کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا معاملات ہوں گے، کیا کیا حالات عقوع پذیر ہوں گے، اور ان میں سے میں نے مائنر سائنس کا، میجر سائنس کا، یعنی وہ نشانیاں جو بڑی بڑی نشانیاں رسول اللہ نے بتائیں، دس بڑی نشانیاں، ان کا بھی ذکر کیا. جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، جو چالیس پچاس ہیں، جو احادیث میں ملتی ہیں، ان کا بھی میں نے تذکرہ کیا. بہر قیامت جب بھی آئے گی، یہ بات طے ہے کہ اس وقت زمین پر، روئے زمین پر، اللہ کا نام لینے والا کوئی بندہ نہ ہوگا. جو کچھ مسلمان ہوں گے، آخر میں حدیث میں آیا ہے کہ ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی اور جتنے مومن باقی ہوں گے سب مر جائیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ جو ایمان لانے والا ہو اس وقت زندہ نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کسی ایسے شخص پر جو اللہ اللہ کہتا ہو. یعنی اس وقت جب قیامت کا وقت شروع ہوگا تو اس وقت تمام کے تمام لوگ ایسے ہوں گے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے, جو موحد نہیں ہوں گے, جو خدا پرست نہیں ہوں گے, جو عام بندے ہوں گے. تو ویسے لوگوں پر دہشت کا عالم طاری ہوگا اور قیامت کی شروعات اس وقت ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ اللہ نہیں کہتے. اللہ اللہ کہنے والا جب تک باقی رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت نہیں بھیجے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. تو آپ قیامت کے جو مناظر ہیں مختلف علماء نے مختلف باتیں کی, میں آپ کے سمجھنے کے لیے آسان انداز میں بتاؤں گا کہ اس کے تین اسٹیجز ہیں. پہلا جو اسٹیج ہے وہ سور پھونکا جائے گا, سور تین مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا, ٹرمپٹ بلو کرنا جسے کہتے ہیں, تو پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت دنیا میں انسان بھی باقی رہیں گے, جانور بھی باقی رہیں گے, جنگلوں میں حشرات اور جتنے جانور ہیں جنگلی جانور سب باقی رہیں گے, فرشتے بھی آسمان و زمین میں قائم ہوں گے رہیں گے. تو اس وقت جب سور پھونکا جائے گا تو بڑی تباہی ہوگی, عالم بالا میں بھی اور اس روئے زمین پر بھی بڑی تباہی مچے گی, ہلچل مچے گی, یہ پورا عالم فنا ہو کر رہے گا اور ایسی سراسیمگی پھیلے گی, ایسی دہشت اور وحشت پھیلے گی کہ انسان اور جانور دیکھتے رہ جائیں گے, ششدر رہ جائیں گے, ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے اور یہ سارا منظر وہ دیکھیں گے. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے نفخ فضا, یعنی گھبرا دینے والا ٹرمپٹ, ٹرمپٹ آف ڈسٹرکشن آپ کہہ سکتے ہیں. ایسا سور پھونکا جائے گا جس سے ساری کائنات کے اندر ہلچل پیدا ہو جائے, گھبرا جائے, لوگ بھی دنیا میں اور دیگر مخلوق بھی گھبرا اٹھیں گے, یہ نفخ فضا کہتے ہیں. دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں نفخ صعق, یعنی یہ کہ اس وقت سب گر پڑیں گے اور سب مر جائیں گے, جتنے انسان ہیں وہ بھی مریں گے, جتنے فرشتے ہیں وہ بھی مریں گے, ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ باقی رکھنا چاہے تو باقی رکھے گا جس کا ذکر آگے آئے گا, اور جتنے جانور ہیں اور دیگر جاندار جن کا ہمیں علم نہیں, جن کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, وہ سب گر پڑیں گے, سب پر موت طاری ہو جائے گی سوائے اللہ رب العالمین کی. وہ اکیلا واحد خدا حی قیوم, خدا زندہ اور جاوید خدا کائنات میں باقی رہے گا, ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ دوسرا سور ہوگا. اور جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت انسانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر کھڑا کرے گا, قیام رب العالمین ہوگا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور پیشی ہوگی تو حساب کتاب ہوگا, جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ ساری باتیں تیسرے سور میں ہوتا ہے. تو تین مرتبہ سور پھونکا جائے گا, اس کا ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عیش و آرام کی زندگی کیسے بسر کر سکتا ہوں, کیسے میں گزار سکتا ہوں, جبکہ حال یہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لیے ہوئے کان لگائے, پیشانی جھکائے اور خدا کے حکم کا انتظار میں ہی کہ کب اللہ تعالیٰ حکم دے اور کب سور پھونک دیا جائے. یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی صورتحال جس دن کائنات قائم ہوئی اس دن سے وہ اسی صورت اسی اس میں ہیں, اسی پوسچر میں اور اسی پوزیشن میں کہ اللہ کا حکم کب ہوگا, اس سے کہ قیامت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کیسے عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکتا ہوں, جبکہ صورت واقعہ یہ ہے کہ اسرافیل سور منہ میں لیے ہوئے کان لگائے ہوئے خدا کی طرف پیشانی جھکائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے کہ سور پھونک دیا جائے. لوگوں نے پوچھا ہے اے اللہ کے رسول ہمیں آپ ہمیں اس سلسلے میں ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں, تو آپ نے فرمایا حسبن اللہ ونعم الوکیل, یہ پڑھا کرتے رہو. یعنی کہ حسبن اللہ ونعم الوکیل, یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب آسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے, وہ ہمارا جو ہے بہترین وکیل ہے, وہ ہمارا بہترین کارساز ہے. یہ آیت قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے, یہ پڑھتے رہا کرو حسبن اللہ ونعم الوکیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. یعنی یہ کہ قیامت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں, ہمیشہ سے انتظار میں حضرت اسرافیل, اور سور کبھی بھی پھونک دیا جا سکتا ہے, اور جب وہ ہوگا تو وحشت کا عالم ہوگا, دہشت کا عالم ہوگا. آپ نے فرمایا کہ قیامت کو اس دنیا میں جیتے جی کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے, آپ بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تین سورتوں کو آدمی پڑھ لے تو ایسا لگے گا وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر دیکھ رہا ہے. اذا الشمس کورت, اذا السماء انشقت, اذا السماء انفطرت, یہ تین سورتیں, یہ تینوں کے تینوں سورتیں 30ویں پارے میں آخری پارے میں آتی ہیں. ان سورتوں کو پڑھنے سے قیامت کا بہت ہی واضح نقشہ اور ایک پکچر ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس وقت کائنات کی صورتحال کیا ہوگی. جن میں سے کچھ چیزوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. بہرحال قیامت جب قائم ہوگی تو کوئی معمولی بات نہیں ہوگی, وہ کوئی تماشا نہیں ہوگا, وہ کوئی منظر نہیں ہوگا جسے آپ کی دلچسپی کے ساتھ دیکھے. بلکہ قرآن نے یہ بتایا کہ بندہ مومنی اس دن کے آنے سے لرستے ہیں, ترستے ہیں, ڈرتے ہیں, ان کے دل گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے جو قیامت کو دیکھنے والے ہوں. ہماری آنکھیں دیکھنے نہ پائیں, یہ ہماری تمنا ہونی چاہیے. اس لیے کہ قیامت کے مناظر کو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں. قرآن کہتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. بندے مومنین وہ ہوتے ہیں جو منت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور, اس منت کو پورا کرتے ہیں, جو نظر مانگتے ہیں ان نظروں کو پورا کرتے ہیں, اور اس آخرت کے دل سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت بہت بری طرح سے ہر طرف پھیل جائے گی. اس کی آفت ایسی ہوگی کہ کوئی دیکھنے کا یارہ نہیں کر سکتا, کوئی کھیل تماشے کا دن نہیں ہے. کہتے ہیں قرآن مجید میں خود مومنوں کی یہ دعا ہے, انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم جو یتیموں کو کھلاتے ہیں, یہ آیت اسی جگہ آئی ہے, ہم جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہم جو قیدیوں کی رہائی کا جو کام کرتے ہیں, یہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اس دن کا ڈر ہے جس دن بڑی اداسی چھا جائے گی, اس دن جو ہے بچے بوڑھے ہو جائیں گے, اس دن لوگوں کی کمریں ٹوٹ جائیں گے, ایسا مصیبت کا دن ہوگا. اس دن سے کے شر سے بچنے کے لیے ہم یہ پیسے خرچ کرتے ہیں, ہم یہ نیکیاں کرتے ہیں, ہم یتیموں کو, غریبوں کو, بیواؤں کو, قیدیوں کو جو کھلاتے پلاتے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن سے ہم ڈرتے ہیں. جو بڑی اداسی کا دن ہوگا اور بہت ہی سخت ترین دن ہوگا, اس دن سے مومنین ہمیشہ لرزہ ترزہ رہتے ہیں. وہ دن کیا ہوگا اس کی تفصیلات جو ہے قرآن میں بہت سی تفصیل سے آئی ہیں, اس کے بارے میں احادیث میں بھی تذکرہ آیا ہے, اور آج سائنس کی دنیا میں بھی اس کے بارے میں اشارے ملتے ہیں. جس زمانے میں صحابہ کرام ایمان لے آئے ان کے سامنے یہ باتیں نہیں تھیں, لیکن آج سائنس ان ساری چیزوں کو کھول کر رکھ دیا. جیسے قرآن میں یہ آیا ہے اذ السماء انشقت, جس دن آسمان پھٹ جائے گا, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور تیرے رب کے حکم کی فرما برداری کرے گا, اور اس کے لیے صحیح یہی ہے, آسمان نافرمانی نہیں کر سکتا. جس دن اللہ تعالیٰ اسے پھٹنے کا حکم دے گا وہ پھٹ جائے گا. اور قرآن نے یہ بھی کہا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, جس دن زمین کو مسطح کر دیا جائے گا, فلیٹ کر دیا جائے گا, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, تو اس کے لیے یہی حق ہے, یہی لازم ہے کہ زمین جو ہے وہ مسطح ہو جائے, لیول ہو جائے, لیول پلے گراؤنڈ جیسا ہوتا ہے ویسے بالکل ٹھیک ہو جائے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اپنے اندر جو کچھ ہے زمین اسے باہر نکال کر پھینکے گی, یعنی مردوں کی بھی باہر نکال دے گی, اس کے اندر جن لوگوں کے اعمال ریکارڈ جو کچھ اس نے سب کر کے رکھے ہیں وہ ساری چیزوں کو باہر کرے گی زمین. قرآن نے یہ جو کہا کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت, کیا سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا, چاند بھی بے نور ہو جائے گا, وجمع الشمس والقمر, سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے. یہ قرآن نے کہا کہ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ, زمین کھڑکھڑا اٹھے گی, زمین جو ہے دھڑکنے لگے گی, زمین کے اندر خوب تیز تیز زلزلے آنے لگیں گے. یہ ساری چیزوں کا تذکرہ بھی آیا ہے. اور یہ بھی کہا قرآن نے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, سمندر پھٹیں گے, سمندر میں آگ لگے گی. یہ جو آسمان اور زمین کے اندر خرابی آئے گی, تباہی آئے گی, سراسیمگی پھیلے گی, آج سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج جو اس وقت ہمارے سامنے جل کر ہمیں روشنی بھی دیتا ہے, ہمیں گرمی بھی دیتا ہے, ایٹ اے گیون ٹائم ملینز ملینز اور ملینز کے نیوکلیئر اگر بم پھٹیں گے تو جتنی انرجی ہوگی اتنی آتش پشانی سورج کرتا رہتا ہے. کرتے 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 ایک دن سورج اپنی انرجی خالی کر چکے گا, ایک دم جب وہ خالی کر چکے گا تو ٹھنڈا پڑ جائے گا, زمین گرمی لینے کے لیے سورج سے قریب ہو جائے گی. جیسے ہی وہ سورج سے قریب ہو جائے گی اور دیگر سیارے اور دیگر پلانٹ وہ بھی قریب ہو جائیں گے سورج سے گرمی لینے کے لیے, کیونکہ سورج ٹھنڈا پڑ چکا ہے, اس کے اندر اب گرمی باقی نہیں رہی ہے. جیسے ہی زمین قریب جائے گی تو آپ کو معلوم ہے کہ زمین کو گھومنے کے لیے 365 دن لگتے ہیں مدار میں, اس آربٹ میں. اب اس کا آربٹ جب چھوٹا ہو جائے گا, یعنی اب 365 ڈیز نہیں لگیں گے اسے گھومنے کے لیے, اس سے کم لگیں گے, تو وہ تیز گھومنے لگے گی زمین, جس کے نتیجے میں اس کے اندر زلزلہ آ جائے گا, دھڑکنے لگے گی زمین. اور جب وہ زلزلہ تیز ہوگا, ارتھ کویک آنے لگے گا, ہر طرف سے ارتھ کویک آنے لگے گا, تو زمین کے نیچے جو سلیپس پائے جاتے ہیں جسے ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں, وہ سب پھٹنے لگیں گے, کریکس ہو جائیں گے, اور نیچے اندر لاوا ہے اور لاوا وہ ابل پڑے گا باہر. امیجن نہیں کر سکتے, تھوڑی سی آگ اگر دور لگ جائے کسی محلے میں تو لوگ کتنے جو پریشان ہو جاتے ہیں, کتنی پر وحشت طاری ہو جاتی ہے,
فائر سروسز کو کال کرنے لگتے ہیں, جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے, آسٹریلیا میں اس کے مناظر دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے دھڑک اٹھتا ہے اور بے قرار ہو جاتے ہیں. لیکن اسی ہمارے پیر کے نیچے سے زمین پھٹے اور اس کے اندر سے آگ ابلنے لگے اور وہ بھی مولٹن میٹل, تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت انسانوں کا کیا عالم ہوگا, جانوروں پر کیا کچھ گزرے گا, کیسی تباہی کا وہ دن ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ سائنس بھی بتاتی ہیں کہ سورج ٹھنڈا پڑے گا, زمین نزدیک ہو جائے گی انرجی لینے کے لیے, زمین کا جو آربٹ کم ہو جائے گا, اس کا ریولیوشن تیز ہو جائے گا جس کے نتیجے میں اس کے اندر زلزلے آنے لگیں گے. اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے میں جس بات کو سمجھایا ہے, آج ان باتوں کو جو ہے لوگ سائنس کے ذریعے سے بھی سمجھتے ہیں. ہمارے لیے ضروری نہیں ہے سائنس جو کچھ بتائے, ہمارے لیے تصدیق کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ کافی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب زمین پر اس طرح سے زلزلے آئیں گے جس طرح سے کشتی جو موجوں کے بھور میں اور طوفان میں گھر چکی ہو اور موج کے تھپیڑے کھا رہی ہو, وہ صورتحال زمین کی ہو جائے گی. یا آپ نے یوں فرمایا کہ جس طرح سے ایک معلق قندیل یعنی ایک چراغ اس زمانے میں جو لالٹین لگاتے تھے اوپر میں, ہوا کے تیز جھونکے جس طرح سے اسے جو ہے تھپڑے مارتے رہیں گے, اس طرح سے زمین کی صورتحال ہو جائے گی. آپ نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ کیا اس وقت صورتحال ہوگی, جیسے کہ چراغ جو ہے قندیل ہوا کے تھپیڑوں کے اندر جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہو, یا کشتی ہے جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہو, اس طرح زمین کی صورتحال ہو جائے گی. اس صورتحال میں قرآن کہتا ہے کہ مائیں جو اپنے بچوں کو عزیز رکھتی ہیں, جو اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رکھتی ہیں. میں ایک مرتبہ 1986 یا 87 میں یہاں ایک ایئر انڈیا کی فلائٹ کا کریش ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا 87 میں غالباً, اور وہ پائلٹ نے ذرا پہلے اتار دیا رن وے سے پہلے, اور کھیتیاں تھیں اس زمانے میں, کوئی آبادی نہیں تھی وہاں پرانے ایئرپورٹ کے پاس, اور لے جا کر ٹینک بنڈ سے اس نے ٹکرایا اور پھر جا کر ایئرپورٹ کی دیوار سے وہ جہاز ٹکرائے, جس کے نتیجے میں اس میں تقریباً 80-90 لوگ تھے, وہ سب جل گئے. ایک آدمی سگریٹ پینے کے لیے بیک سیٹ میں آیا تھا, وہ بچا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. تو اس وقت مجھے بھی ریلیف کے کام کرنے کا موقع ملا, اور اس میں ہمارے ایک ساتھی تھے جو کلکتہ سے آئے تھے, تو ان کی بھی جو ہے اس میں ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہاں وکٹوریا ہاسپٹل مجھے جانے کا موقع ہوا, لاشوں سے بیسمنٹ میں, مطلب یہ جتنے 80-90 لاشیں تھیں ساری لاشیں رکھی ہوئی تھیں, ان کے ساتھ ان کا جو کچھ ملا, کسی کی بنگڑی, کسی کے بالے, کسی کا پر, وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی تھی. وہ چیزیں ان سب کو بازو رکھا گیا تھا تاکہ میتوں کی جو نشاندہی ہو سکے. اس میں نے ایک ایسی میت کو دیکھا جو آج تک اس کا منظر اور اس کا نقشہ میرے ذہن میں ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائی ہوئی ہے اور اسی عالم میں دونوں جل گئے ہیں اور بالکل جو ہے دونوں کے پگھل گئے ہیں, ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا, الگ نہیں کیا جا سکتا. یعنی ماں اپنے بچوں کو اتنا عزیز رکھتی ہے کہ جل جائے, موت آ جائے, تب بھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتی اور اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھتی ہے. اسی حالت میں وہ دونوں میت مجھے دفنا گیا ہوگا, جس کی بھی میت رہی ہوگی, تو دونوں مل کر جل گئے. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا جب منظر ہوگا تو ایسا نہیں ہے, نہیں, یہاں کی آگ میں تو ماں اپنے بچے کو لپیٹ لیتی ہے, لیکن قیامت کی حولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی عورت جبکہ چھاتی سے لگا کر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی, اسے پھینک کر جو ہے بھاگ جائے گی, اسے دور کر دے گی, اس سے وہ غافل ہو جائے گی, اس بچے کو سینے سے نہیں لگائے گی, دودھ نہیں پلائے گی, اس بچے سے غافل ہو جائے گی اور گھبرا کر ڈر کر جو ہے دونوں جدا ہو جائیں گے, ماں ایک طرف اور بچہ ایک طرف ہو جائے گا. یہ صورت حال ہوگی. اور قرآن نے کہا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور ہر حاملہ عورت جانور ہو یا انسان ہو, ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی. یعنی ایسا خوف کا عالم, ایسا فیئر کا عالم ہوگا جس کے نتیجے میں لوگوں کے عورتوں کے حمل گر جائیں گے, ان کو احساس بھی نہیں ہوگا, ابارشن ہو جائے گا, جانوروں کو بھی ہوگا اور انسانوں کو بھی ہو جائے گا. اور انسان اس دن ایسے چلنے لگیں گے. قرآن کہتا ہے وترى الناس سکارى, تم سمجھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں, لوگ پیے ہوئے. وما هم بسکارى, نہیں نہیں, وہ نشے میں نہیں, وہ اتنے مدہوش ہوں گے اس عالم میں اور عالم کے فنا ہونے کو دیکھ کر کہ تم کو لگے گا کہ وہ نشے میں ہیں, حالانکہ وہ نشے میں نہیں. ان پر خوف کا عالم طاری ہوگا. ولكن عذاب الله شدید, اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ لوگوں کے پیر زمین میں نہیں ٹکیں گے اور لوگوں کے ہوش ہوانے ٹھکانے لگ جائیں گے. یہ صورتحال قرآن نے بتایا. قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ اس دن جانور جمع ہو جائیں گے ایک جگہ,
और 10 महीने की गाबन ऊंटनी को लोग छोड़ देंगे, यानी बहुत कीमती ऊंटनी होती है जबकि वो बच्चा देने के करीब होती है। इधर शम्स कुबीरत में खुदा ताला ने उसका भी तस्करा किया और वो भी जो ऊंटनी को लोग छोड़ देंगे, मालिक किसी किसी चीज की फिक्र नहीं होगी और सारे जानवर जंगल के एक जगह जमा हो जाएंगे और किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर पर हमला करने का यारा ना होगा, उसका जहन तक नहीं जाएगा, उसके अंदर उसकी कोई हिम्मत नहीं होगी। ये पहला सूर है जब फूका जाएगा तो आलम बाला में भी और जमीन के अंदर भी ऐसा तोड़ फोड़ होगा और ऐसा फना का आलम होगा कि इंसान और दीगर जानवर सजदर रहेंगे और देखते रह जाएंगे। ये पहला ट्रम्पेट है, ये पहला सूर है जब फूंका जाएगा तो ये कुछ होगा। दूसरा सूर है उसके बाद जब वो सूर फूंका जाएगा, जिसे मैंने कहा नफ़खे साइस, एक है नफ़खे फ़ज़ा। नफ़खे फ़ज़ा का मतलब है घबरा देने वाला सूर, परेशान कर देने वाला सूर और डिस्ट्रक्शन करने वाला सूर। और दूसरा सूर जो फूंका जाएगा वो सूर साइस का मतलब है मार गिराना, जिस तरह से एक चिड़ी मार चिड़िया को मारता है और फट से चिड़िया गिर जाती है, उसे अंदाजा भी नहीं होता कि कोई उसे मार रहा है, आनन फानन एक गोली लगती है, एक तीर लगती है और चिड़िया जो फट के नीचे गिर जाती है। सही उसको कहते हैं कि क्यामत का दिन भी जब आएगा, इस जंगों में जैसे कि एक दूसरे को मालूम है कि सब अब मार गिराने का वक्त है, ऐसा किसी को खबर भी नहीं होगी, तो अचानक एक दूसरा सूर फूंका जाएगा जिसमें लोग गिर पड़ेंगे और तमाम के तमाम उस वक्त मर जाएंगे कि कोई भी उस दिन बाकी नहीं रहेगा। कुरान कहते हैं वमा कदरुल्लाह हक कदरिही, हाल यह है कि लोगों ने अल्लाह ताला की कदर नहीं पहचानी, अल्लाह ताला की जो अजमत है, उसकी जो शान है, उसका जो मुकाम है, लोगों ने उसे नहीं पहचाना। जैसा कि पहचानने कहा कि सच्ची बात यह है कि मुसलमानों ही के पास ये तस्वुर बाकी रह गया, वरना लोग तो जानवरों की तरह ऐश इशरत करते हैं, खाते पीते हैं, परवरदिगार ने जो नेमतें दी उन नेमतों से इस्तेफादा तो करते हैं लेकिन उनको एहसास नहीं कि देने वाला मालिक है जो एक दिन बुलाकर हमसे पूछेगा इन नेमतों के बारे में और हमें हिसाब किताब देना। इसकी दुनिया गाफिल है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को याद दिलाए कि एक परवरदिगार है जिसके हुजूर खड़ा होना है। कुरान कहते हैं वमा कदरुल्लाह हक कदरी, लोगों ने अल्लाह ताला की कदर नहीं पहचानी जैसा कि पहचानना चाहिए। वल अर्दु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, कुरान कहता है कि उस दिन अल्लाह ताला के कब्जे में जमीन आ जाएगी, जिस तरह से गेंद को एक बच्चा अपने हाथ में ले लेता है उस तरह से सारी जमीन को अल्लाह ताला समेट कर अपनी मुट्ठी में ले लेगा। और बस तमामात मतवियात बियमीनी, और सारी कायनात को अल्लाह ताला लपेट कर अपने सीधे हाथ में ले लेगा। और सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला बहुत बाबरकत है, बहुत बुजुर्ग है, बहुत पाक है उन बातों से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। मुशरिकिन जो बातें बयान करते हैं खुदा के सिलसिले में, उस सारी बातों से अल्लाह ताला बहुत मुबर्रा है और पाक साफ है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस दिन के सिलसिले में कि अल्लाह ताला के अलावा सब जब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ उसकी जात बाकी रहेगी, उसका चेहरा बाकी रहेगा, उसकी हस्ती बाकी रहेगी, ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खुतबे में पढ़ रहे थे। इसी आयत को जो सूरह जुमर की आयत है, इस आयत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे और आप तिलावत फरमाई आपने और आपने उसकी तशरीह बयान फरमाई। आपने कहा कि आसमानों और जमीन के सैयारों को क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी मुट्ठी में लेकर इस तरह फिराएगा जिस तरह बच्चा गेंद फिराता है। आपने फरमाया कि जिस तरह बच्चा गेंद फिराता है, जमीन और आसमान पर अल्लाह ताला समेट लेगा और उसे अल्लाह ताला अपने हाथ में इस तरह से फिराएगा जिस तरह से बच्चा फिराता है। और आपने फरमाया और अल्लाह ताला उस वक्त फरमाएगा, दोनों तस्करे हैं। यानी यह है कि जैसे गेंद को बच्चा उछालता और खेलता है उसके लिए एक आसान चीज है, क़यामत का बर्पा करना और सारी कायनात को, कायनात की साइज कितनी हम नहीं जानते, आज के साइंस के जमाने में उसकी उसतें जब हम समझने लगते हैं तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर है एक सितारे से दूसरे सितारे से जाने के लिए। हमारा जो सूरज है उसके बाद वाला जो सूरज है, इन दो सूरजों के दरमियान 424 मिलियन लाइट ईयर, हम इमेजिन नहीं कर सकते, हमारा स्केल नहीं बताता, हमारे पास कोई स्केल नहीं जो मेजर करके बताए कि कितना किलोमीटर रहता है। इसलिए कि लाइट ईयर का मतलब ही है कि लाइट जिस तेजी के साथ सफर करता है उससे मेजर किया जाता है। तो बहरहाल इतनी बड़ी कायनात को अल्लाह ताला समेट लेगा। और जिस तरह से हम लोग बड़े लोग रुमाल को हाथ में जैसे लपेट लेते हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत आमेज काम नहीं है, अल्लाह ताला पूरी कायनात को अपने दाहिने हाथ में लपेट कर ले लेगा। और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मैं खुदाए वाहिद हूं, मैं बादशाह हूं, मैं जो है बड़ाई का मालिक हूं। फिर अल्लाह ताला पूछेगा कहां है जमीन के बादशाह, कहां है जमीन के जाबिर लोग,
کہاں ہیں زمین کے متکبر لوگ؟ اللہ تعالیٰ پکارے گا زمین میں جو آج قارون ہے، زمین میں آج جو فرعون لوگ ہیں، زمین میں آج جو دنیا کے اندر جھنگا مشتی کرتے ہیں، زمین کو جن لوگوں نے ظلم و فساد سے بھر کر رکھ دیا ہے، زمین میں جہاں انسانوں کی خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، جہاں انسانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ایسے جتنے ظالم متکبر اور جابر بادشاہ ہوں گے اللہ تعالیٰ پکارے گا، کہاں ہیں وہ ظالم، کہاں ہیں وہ جابر بادشاہ، کہاں ہے وہ متکبر بادشاہ؟ میں ہوں بادشاہ، میرے لیے بڑائی ہے آج کائنات کے اندر، ساری کائنات کے اندر خاموشی چھا جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے تھے، کہتے کہتے آپ پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ راوی کہتا ہے کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو کر کہیں ممبر سمیت گر نہ پڑے، یہ عالم آپ پر طاری ہو گیا۔ جب آپ اس آیت کو پڑھ رہے تھے تو آپ پر وہ سارا منظر منکشف ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں صحابہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ کہیں اس آیت کی تشریح کرتے کرتے غش کھا کر گر نہ پڑے، یہ اندیشہ ہونے لگا۔ بہرحال قیامت کا وہ دن ہوگا جبکہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی چیز اس وقت باقی نہیں رہے گی۔ قرآن کہتا ہے وَجُعِلَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، یہ جو دوسرا سور ہے، پہلا سور میں نے کہا نفخ فضا، دوسرا سور جس میں سب ختم ہو جائیں گے، قرآن کہتا ہے کہ جس دن یہ سور پھونکا جائے گا فصائق، مار گرائے گا وہ سور ہر ایک کو جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ اب اس کے تشریح میں لوگوں نے لکھا کہ یہاں تک کہ فرشتے بھی مریں گے، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل بھی مریں گے، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا، پھر اس کے بعد جو تیسرا سور پھونکنے کا وقت آئے گا۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ حاملین عرش، عرش کو جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ نہیں گریں گے، اس کی تشریح الگ الگ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حکم ہے، جسے چاہے مار گرائے، جسے چاہے زندہ رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن اصول کلیہ یہ ہے، جو بیسک پرنسپل یہ ہے کہ اس دن ساری کائنات کے اندر جتنے جاندار ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخرى، پھر جو ہے پھر اس کے بعد ایک اور مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ اس وقت میدان محشر میں پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ تین سور ہے، پہلا سور میں نے بتایا نفخ فضا، دوسرا ہے نفخ صعق جو سب کو مار گرائے گا، اور تیسرا جب سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت جب سور پھونکا جائے گا تو زمین کو اللہ تعالیٰ فلیٹ کر دے گا، اور زمین کا خزیہ چکانے کے لیے اسی زمین پر سب لوگوں کو اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ قرآن کہتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اس دن زمین کو کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر کے فلیٹ کر دے گا، اور اس دن تیرا رب فرشتوں کی جھرمٹ میں آ موجود ہوگا، کتابیں حاضر کی جائیں گی، نامایا مال پیش کیا جائے گا۔ یہ تیسرا سور ہے، جبکہ سور پھونکنے کے ساتھ میدان صاف، میدان فلیٹ، انسان قبروں سے اٹھیں گے اور فرشتوں کی جھرمٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ہوگا، عرش بچھے گا اور وہاں بندے سب جائیں گے اس سے حساب کتاب کے لیے، جس کی تفصیلات بہت آئی ہیں۔ اتنی بات یاد رکھے، قبر سے جیسے ہی اٹھیں گے تو سراسیمگی جو پھیلے گی، جو خوف کا عالم ہوگا، یہ حدیث میں آیا ہے کہ اس میں صرف جو ہے وہ لوگ جو برے تھے دنیا میں ان کے لیے یہ خوف ہے، ان کے لیے دہشت ہے، جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک مومنین ہیں، ان کے لیے دہشت کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جب کہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر شخص سے پرسنلی انڈیویجولی براہ راست گفتگو فرمائے گا، وہاں کوئی جو ہے بیچ میں آڑ نہیں ہے، وہاں کوئی اور سہارا نہیں ہے، وہاں کوئی اور آپ کے لیے انٹرپریٹر نہیں ہے، راست اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس دن گفتگو کرے گا، وہاں تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور نہ کوئی اوٹ ہوگی جس کے پیچھے آدمی چھپ جائے۔ یہ بنیادی اصول ہے، سفارش کے کچھ الگ کلاز ہی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، لیکن بنیادی اصول یہ کہ آدمی کو اپنا عمل کا حساب کتاب دینا ہے، کسی کے بل بوتے پر انسان کی نجات نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو، جو اس کے بزرگ بندے ہیں، جو اس کی بہت ہی پسندیدہ ہستیاں ہیں، ان کو موقع دے گا، یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ہم کو جو ہے جو کچھ کرنا ہے وہ ایک اعمال کی بنیاد پر ہی نجات ہے، اعمال ہی کا جو ہے وہاں اس کی قدر ہے، اسی کو وزن ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر بندے سے بات کرے گا، نہ وہاں کوئی ایسا سہارا ہوگا، نہ کوئی اوٹ ہوگی جس کے پیچھے آدمی چھپ جائے، سوائے اپنے اعمال کے۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے اپنے اعمال کے آدمی کے لیے کوئی نجات کی راہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگا تو دہنی جانب آدمی نگاہ اٹھا کر دیکھے گا کہ کوئی ہے بچانے والا، تا حد نظر اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ بائیں جانب آدمی نظر اٹھا کر دیکھے گا تو تا حد نظر اس کے اعمال جوڑ کر رکھے گئے تاکہ ثابت کر دیا جائے کہ تم نے یہ کیا۔
آگے کی طرف نگاہ کرے گا تو جہنم اپنے حول ناکی کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں بندے سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دہک رہی ہے جہنم، اس جہنم کا تذکرہ کر فرمایا کہ حول ناکی کے ساتھ آدمی جہنم کو دیکھے گا، اے لوگوں اس سے بچنے کی فکر کرو، ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی صحیح لوگوں کو صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ نے ترغیب دی اور کہا کہ اس کے لیے ملینئر ہونا، لکھ پتی ہونا، کروڑ پتی ہونا، اتنے پیسے آنے کے بعد ہم خدا کے راستے میں خرچ کریں گے یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک کھجور ہے تو آدھا تم کھاؤ، آدھا کسی اور کو صدقہ کرو، جس کے نتیجے میں جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرو۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا اس دن کے بارے میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ نفق، نفق قیام لرب العالمین، خدا کے حضور کھڑے ہونے کا جو سور ہے اس کے بارے میں میں نے پوچھا، اور پوچھا کہ قیام لرب العالمین بھلا اس دن کون کھڑا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ اس دہشت کے ماحول میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جو ہے وہ وہاں کا ہزار برس کے برابر ہوگا۔ آپ نے فرمایا قیامت کا ایک دن کھڑا ہونا، خدا کے حضور کھڑا ہونا، ایک دن کھڑا ہونا دنیا کے ہزار برس کے برابر ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا اس دن کی سختی مجرموں کے لیے اور باقی جو لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کے لیے یہ مصیبت نہیں ہوگی۔ یہ اس میں گرفتار وہی لوگ ہوں گے جو مجرم ہوں گے، اور وہ بہت ہی لمبا دن ہوگا، وہ مومنوں کے لیے ہلکا ہوگا۔ مومنوں کے لیے صرف ہلکا ہی نہیں ہوگا بلکہ فرض نماز کی طرح اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ یہ بات نوٹ کیجیے، جیسے فرض نمازوں میں ہم کو سکون ملتا ہے، اس طرح قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ہم کو سکون اس بات کا ہوگا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ ہمیں امید ہوگی کہ جو کچھ ہم سے ہو سکا، باوجود گناہوں کے، باوجود کمزوریوں کے، ہم اس پر یقین رکھتے تھے، توقع رکھتے تھے، توبہ کرتے تھے، تلنا کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، تو امید ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرے گا۔ اور یہ بھی امید ہوگی کہ جن جن لوگوں نے انسانوں کے ساتھ برا سلوک کیا، جن جن لوگوں نے انسانوں کا خون بہایا، جنگیں کی، دشمنیاں کی، دنیا میں زندگی کو تنگ کر کے رکھا، جن جن لوگوں نے انسانوں پر حکمرانی کرتے ہوئے جو ظلم کیا ہے، ان سب کا آج بدلہ ہونے والا ہے۔ یہ انسان کو جو ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو بلا وجہ مارے جاتے ہیں، کسی جرم کے بغیر قتل کر دیے جاتے ہیں، جنگوں میں کروڑوں لوگ مارے جاتے ہیں، گائے کے نام سے کتنے لوگ مار دیے جاتے ہیں، اور پیسے بینک سے لینے کے لیے کتنے لوگ کھڑے کھڑے مر جاتے ہیں، دنیا میں کیسے کیسے لوگ مر جاتے ہیں، ان سب کو کب انصاف ملے گا، کہاں انصاف ملے گا؟ یہ خدا تعالیٰ کے اسی دربار میں انسان کو انصاف ملے گا جو بغیر کسی جرم کی دنیا میں مارے گئے، جن پر ظلم ہوا، جن پر ستم ہوا، جن کی روزی روٹی چھین لی گئی، جن پر طرح طرح کے مظالم ہوئے، اس دن اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ صرف مجرموں کے لیے، عام انسانوں کے لیے اس دن کوئی پریشانی، مسلمانوں کے لیے اس دن کوئی پریشانی کی بات نہیں، عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو آخر میں قرآن کہتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن اپنے رب کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی۔ آج ہماری زمین میں آدھا اندھیرا اور آدھا اجالا ہوتا ہے، اور تھوڑے حصے میں اجالا ہوتا ہے، تھوڑے حصے میں اندھیرا ہوتا ہے، اور سورج کی روشنی سے اجالا ہوتا ہے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ جب جلال افروز ہوگا تو اس کے جمال سے، اس کے نور سے ساری زمین جگمگا اٹھے گی۔ وَأُذِيَ الْكِتَابُ، اور لوگوں کی کتابوں کو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور اس دن جو ہے نبی حاضر کیے جائیں گے، والشہداء، اور جتنے لوگوں نے دنیا میں یا تو شہادت کا درجہ پایا یا دین کی گواہی دی وہ سب پیش کر دیے جائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا بالحق، حق کے ساتھ، ذرا برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، حق کے ساتھ اس دن انصاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ قیامت کے تین مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ دنیا میں تباہی کا، دوسرا مرحلہ موت کا، اور تیسرا مرحلہ موت کے بعد میدان محشر میں اٹھا کر کھڑا کیا جانے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی اور ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی آخرت کے عذاب سے بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا احساس ہمیں عطا فرمائے، اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت میں بہت آسان حساب کتاب لے کر جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔